بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال سعيد وذكر قتاده بنذر نبي سعيد الخدري في حديث هذا ان اناس من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله انا حي من ربيعه وبيننا وبينك كفار وبزر ولا نقدر عليك الا في اشهر الحرم فمرنا بامر نامر به من برانا وندخل به الجنه اذا نحن اخذنا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امركم باربع وانهاكم من اربع عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وصوموا رمضان واتوا الخمس من الغنائم وانهاكم من اربع الدب والحنتم والمزفت والنقير قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير قال بلى جزن تنكرونه فتقصفون من القطايا قال سيد وقال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى اذا سكن غليانه شربتموه حتى ان احدكم وان احدهم ليضرب ابن عمه بالسيف قال وفي القوم رجل اصابته جراحه كذلك قال وكنت اخبى حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فيما نشرب يا رسول الله قال في اسقيه الادم التي يلاس على افواهها قالوا يا رسول الله ان ارضنا كثيره الجرزان ولا تبقى بها اسقيه الادم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن نقلت الجرزان وإن نقلت الجرزان وإن نقلت الجرزان قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا شج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله لحلم بنانات. یہ ایک بڑی تفصیلی روایت ہے اور اس کو وفد عبد القيس کی روایت کہا جاتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایک قبیلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب پورے عرب میں پھیل گئی تو پھر بہت سے وفود حضور کے پاس مختلف اوقات میں آتے رہے, یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جس کو اب مورخین عام الوفود کہتے ہیں, یعنی اس میں سال بھر بہت سے وفود مختلف علاقوں سے آئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت حق سنی, آپ پر ایمان لائے. انہی میں سے ایک وفد کا یہ واقعہ ہے. ان کے بارے میں تھوڑا سا پس منظر یہ ہے کہ ان کے کوئی صاحب مدینہ میں تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر انہیں بعض باتیں ان کے قبیلے کے بارے میں بتائیں تو انہیں بڑی حیرت ہوئی. بعد میں وہ تھوڑے سے متوجہ ہوئے, آپ کی دعوت سنی تو ایمان لے آئے, پھر اپنے قبیلے میں چلے گئے. حضور نے ان کو ایک خط بتایا جاتا ہے کہ لکھ کر دیا تھا کہ یہ میری دعوت ہے, اسے باقی لوگوں تک بھی پہنچا دینا, لیکن وہ اس کی ہمت تو نہیں کر سکے. البتہ ان کے گھر والے جب کچھ متنبع ہو گئے کہ یہ کوئی نیا دین ہے, یہ نماز بڑے اہتمام سے پڑھ رہے ہیں, رکوع سجود ہو رہا ہے, خاص طرح کے معاملات ان کے ہاتھ دیکھنے کو مل رہے ہیں, تو ان سے بات نکل گئی. اور جب قبیلے کے لوگوں نے سنا تو وہ کچھ اس جانب متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, ان میں سے ایمان کی طرف لوگ متوجہ ہو گئے. پھر انہی کا ایک وفد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, یہ اس کا ذکر ہے. یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ آئے اور انہوں نے حضور کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ہم لوگ ربیعہ کا ایک قبیلہ ہیں اور ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے مابین, ظاہر ہے کہ ابھی پوری طرح گرفت مکمل نہیں ہوئی تھی اور پورے عرب پر ابھی اقتدار بھی مستحکم نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کفار ہیں, جو لوگ آپ کے منکر ہیں وہ ہمیں آپ کے پاس آنے نہیں دیتے. البتہ حرام مہینوں میں چونکہ لڑائی بڑھائی ممنوع ہو جاتی ہے اور اس میں کسی کو روکنا عرب کی روایات کے خلاف تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ان مہینوں ہی میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں, تو ہمیں آپ بس وہ باتیں بتا دیجئے کہ جو ہم خود بھی سمجھ لیں, جو ہمارے پیچھے لوگ ہیں ان کو بھی جا کر بتا دیں, اور دیکھیے کیا بات کی ہے. ندخلو بیل جنت, باتیں وہ ہونی چاہیے کہ یا رسول اللہ جن سے جنت میں چلے جائیں, یعنی ان لوگوں کے ہاں اصل مسئلہ یہ سارا کا سارا. حضور کی دعوت کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اذا نحن اخذنا بہی, ہم ان باتوں کو اگر اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے جنت میں جانے کے اسباب پیدا, یعنی دنیا کی سازمائش میں ہم کامیاب ہو جائیں, بس وہ موٹی موٹی باتیں ہمیں بتا دیجیے. حضور نے ان سے کہا کہ میں تم کو چار باتوں کی نصیحت کرتا ہوں, چار باتوں سے روکتا ہوں. اب یہ آپ کے لیے تھوڑا اجنبی اسلوب ہوگا, لیکن عربوں کا انداز یہی ہے بات کرنے کا, یعنی حضور کے کلام سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اور جن لوگوں کی نگاہ عربی ادب پر, ان کی گفتگوؤں پر, باتوں پر ہے, وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ ان کا عام طریقہ بات کرنے کا یہی ہے. یعنی میں تین باتوں سے روکتا ہوں, تین باتوں کو بتاتا ہوں, اس معاملے میں تین باتیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے، تین باتیں ہیں کہ جن کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، خاص انداز ہے یہ، ہم اس طرح بات نہیں کرتے. اور اس میں ایک دوسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات وہ جو باتیں ہوتی ہیں ان باتوں میں ایک خاص طریقے سے تفصیلی باتیں بھی آ جاتی ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ بنیادی بات ایک ہو اور دو یا تین بات میں تفصیلات ہوں اس کی، تو اس کو بھی ایسے ہی بیان کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے وہ اجزاء یا اس کے فروع وہ بھی ایسے ہی بیان ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے مخاطبین ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کے حالات کیا ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا چیزیں ان کے ہاں زیادہ پائی جاتی ہیں. اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو وہاں سے دیکھ لیں جہاں قرآن مجید بہت سی قوموں کا ذکر کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ قوم شعیب میں یا باقی اقوام میں اور بھی بڑی بیماریاں ہوں گی، لیکن کبھی کبھی خاص طور پر وہ بیماری زیر بحث آ جاتی ہے کہ جو اصلاً وہاں مسئلہ بنی ہوتی ہے، جس میں لوگ زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. قوم لوط اگر اس بیماری میں مبتلا ہوئی جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تو اس کے یہ معنی تو نہیں ہے نا کہ باقی تمام معاملات میں بڑے متقی اور پرہیزگار رہے ہوں گے، بہت سی دوسری چیزیں بھی ہوں گی. اور قوم شعیب کے ہاں اگر مال تجارت میں ڈنڈی مارنے کا اور کم تولنے کا رجحان تھا، تو یہ چیز بھی کوئی مفرد چیز تو نہیں ہے، یعنی بیماری تنہائی نہیں آتی، اور بھی چیزیں ہوں گی. لیکن بعض اوقات کوئی ایک چیز غلبہ پا لیتی ہے تو پیغمبر اس کو موضوع بنا لیتے ہیں، اس کا ذکر ایک خاص اسلوب میں کرتے ہیں. یا بس یہ بات ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد حضور کی یہ بات سنیے، اس میں اور بھی بڑی قیمتی باتیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں چار باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، چار باتوں سے تم کو منع کرتا ہوں. اب آپ نے وہ باتیں کی، عبدُ اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. پہلی بات تو ظاہر ہے کہ سب انبیاء کی دعوت یہی ہے، اسی کو حضور نے بیان کیا، قرآن نے بھی اس کو دین کی حقیقت کے طور پر بیان کیا ہے. اللہ کے بندے بن کر رہو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اللہ کے بندے بن کر رہو گے، یعنی جیسے کہ اس کی بندگی کا حق ہے وہ ادا کرو گے، اس کی پرستش اس کا حق ہے تو وہ بھی ادا کرو گے، اس کی اطاعت اس کا حق ہے تو اس کو بھی ادا کرو گے. تو اللہ کی بندگی کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور نماز کا اہتمام کرو گے، اور زکوٰۃ دو گے، اور رمضان کے روزے رکھو گے. اب ظاہر ہے کہ باتیں چار پوری ہو گئی ہیں، لیکن اس کا ایک جزوی پہلو ہے جو زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، اس زکوٰۃ کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی جزوان آ جاتی ہیں، انہی میں سے ایک کو بیان کر دیا ہے. اور کبھی مال غنیمت ہوگا تو اس میں سے خمس ادا کرو گے. یہ ظاہر ہے کہ ایک بالکل وقتی نوعیت کا حکم تھا، قرآن مجید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے خاص حالات میں یہ دیا گیا تھا، مستقل چیز نہیں تھی، تو آپ نے مستقل چیزوں کے ساتھ اس کو بیان کر دیا، گننے میں نہیں گنا، یعنی اصل میں وہ ایک فرع ہے جس کو بیان کر دیا. فرمایا اور چار چیزوں سے روکتا ہوں. اب جو چار چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ اصل میں ایک ہی چیز، یعنی وہ شراب کے برتن ہیں جن میں مختلف نوعیت کی شرابیں بنائی جاتی تھیں، دبا اور ہنتم اور مزفت اور نکیر، تو یہ ان کے ہاں شراب بنانے کے عام برتن تھے. اچھا انہیں تعجب بھی بہت ہوا کہ حضور نے ان برتنوں کا نام لے کر یہ کہا کہ ان سے میں تم کو روکتا ہوں. تو انہوں نے خاص طور پر پوچھا، اور ظاہر ہے کہ راوی لوگ جو ہیں بعض اوقات بات میں ایک سار پیدا کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اور سوالات بھی کیے ہوں. انہوں نے کہا یہ آپ کو نکیر کا پتہ کیسے چلا ہے، یعنی یہ تو یہاں کے لوگوں کو نہیں معلوم، ہمارے ہاں ہے. تو آپ نے اس کی پوری تفصیل بتائی کہ وہ ایک کھجور کا تنا ہوتا ہے، تم اس میں کچھ سوراخ کر لیتے ہو، پھر اس کے اندر کھجور یا اس طرح کی کوئی چیز ڈال دیتے ہو، پھر جب اس میں کچھ خمیر آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد شراب بنا کے اسے پیتے ہو. یعنی پوری تفصیل آپ نے اس کی بیان کر دی، اور کتنی خوبی کے ساتھ بیان کیا. پہلے بیان کیا ہے کہ تم ایک تنا لیتے ہو، پھر اس میں سوراخ کرتے ہو، پھر اس میں یہ ڈالتے ہو، پھر اس سے خمیر اٹھتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا، اور اس کے بعد تم اسے پیتے ہو، اور پھر کوئی ایک اٹھتا ہے اور اپنے کسی چچا زاد کی گردن مار دیتا ہے. یعنی شراب کے نشے میں جو ہوتا ہے، پیغمبر ہے نا گفتگو کر رہے ہیں، اور معلوم ہو گیا کہ یہ بات کی بھی کیوں ہے آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک ایسا آدمی موجود ہے کہ جو شراب کے نشے میں اسی صورتحال سے دو چار ہو چکا ہے. تو اس طرح کے جتنے وفود آئے ہیں وہاں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر بعض ایسی باتیں جو ان کے لیے بہت حیرت انگیز ہوگی کہیں، کیونکہ یہ لوگ ایک آدھ بار مرتبہ آئے ہیں، بڑے دور کا سفر کر کے آئے ہیں، پیغمبر پر ایمان لا رہے ہیں، کسی فلسفے اور محض حکمت کو نہیں دیکھ رہے، تو ایسی کوئی موجزانہ اور غیر معمولی بات اپنے ساتھ لے جائیں جو ان کے ایمان کو پختہ تر رکھے، یعنی محکم رہے اپنی بات کے اوپر. اس لیے کہ ہمارے لیے تو آج یہ مانی ہوئی باتیں ہیں، ان کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہتے ہیں کہ ان میں ایک شخص تھے جن کو اسی طریقے سے زخم آیا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور نے یہ بات کرنی شروع کی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم کے مارے اپنے آپ کو چھپا رہا تھا. یعنی وہ وفد میں جو ایک صاحب ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں. اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر تو یہ تو سارے ہی برتن ختم ہو گئے، تو ان میں ہم شراب ہی نہیں بناتے، ویسے بھی پینے کے ہمارے یہی کام آتے ہیں، تو ہم پھر کس میں پیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ چمڑے کے برتن، ان میں چونکہ شراب نہیں بنائی جا سکتی، اس کی تیزی سے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، تو जिनके मुंह बांध दिए, मश्क जैसे बनते हैं और उस जमाने में बनते थे ये बर्तन, तो आपने फरमाया। उन्होंने कहा ये हमारे यहां तो चूहे बहुत है, तो इस तरह के बर्तनों को तो रखना बहुत मुश्किल है, रहेंगे नहीं। यानी हुजूर ने फरमाया भाई अगर चूहे खा जाए तब भी, अगर चूहे खा जाए तब भी, यानी मतलब यह है कि इस शराब खाना खराब को तो हर हाल में खत्म होना चाहिए। ये जाहिर है कि उसी का उसलूब है। और इससे यह भी अंदाजा होता है कि बाज़ औक़ात इस्लाह करने के लिए एक मुसले कैसे सद जरिया के तौर पर बाज़ चीज़ों को ममनू करार देता है। बर्तन को कुछ नहीं हुआ हुआ, लेकिन लोगों की एक अमूम भी मुनासबत होती है बाज़ चीज़ों से, उनको निकालने के लिए यह तरीका इख्तियार किया जाता है। हुजूर ने उनमें से एक साहिब को जिनको आपने अशद कहा, माथे के ऊपर कुछ निशान सा था उसका, तो ये जब वफद आया तो बाकी लोग तो खैर हुजूर की मुलाकात के लिए भागे हुए आ गए, लेकिन इन साहिब ने कुछ खड़े होकर गुसल किया, कंगी पट्टी की, बन संवर के आए, तो हुजूर ने इसकी तारीफ की। आपने फरमाया कि तुम्हारे अंदर भाई दो खसलतें हैं जिनको अल्लाह बहुत पसंद करता है, एक ये है कि अकलबंदी से सुनते समझते हो बात, और दूसरा ये है कि मुबादरत नहीं करते, जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि ठहर कर सोच कर समझ कर बात करते। ये वाकया है कि ये दोनों बड़ी सिफत है, और हुजूर ने इसकी मदा की। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।